میرے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فرق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو، بہت خونِ تمنا سے
یہ جہاں دل کا جہاں ہے، دل کا جہاں، اپنے دل کے جہاں کو اللہ پر فدا کر دیں تو جانے جہاں مل جائے گا، خالق کائنات مل جائے گا، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو۔ اس کو حضرت والا نے دوسرے شعر میں اس کی تشریح ہے کہ منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں۔
جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو، نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہا مجھ کو، نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہا مجھ کو، تو اپنا درد خود کرتا مجبورِ بیان مجھ کو، تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورِ بیان مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، ملا سلطان جان کو۔ بیان درد دل آسان نہیں ہے دوستوں، لیکن بیان درد دل آسان نہیں
محبت بے زبان
مجھ مگر مسحور کرتی ہے محبت بے غبا مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو قفص کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی قفص کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یاد گلستاں مجھ کو میری صحرا نوردی اور میری ڈاک دامنی میری صحرا نوردی اور میری ڈاک دامنی بہت مجبور کرتی ہے مجبور کرتی ہے میری آہو غام مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خونِ تمنا سے ملا کہاں تک ذات غم ہو دوست راہ محبت میں کہاں تک ذات غم ہو دوست راہ محبت میں سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو کہاں تک ذات غم ہو دوستو سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو
آخری شعر
ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اقدر ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اقدر زباں سے ان کی ملتا ہے بیان درفشاں مجھ کو زباں سے ان کی ملتا ہے بیان کر ملا ہے دل میں وہ جا
جان کو نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد میرے عزیز و دوستو میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس پتنگ جو پتنگ ڈور سے جڑی رہتی ہے جب تک وہ جڑی رہتی ہے ہوا میں اڑتی رہتی ہے. پتنگ بازی تو حرام ہے, یہ ایک مثال دی ہے کہ جو پتنگ ڈور سے جڑی رہتی ہے وہ ہوا میں اڑتی رہتی ہے, سکون سے رہتی ہے, لیکن جب ڈور کٹ جاتی ہے تو دیکھو کہ کس طرح وہ ڈولتی ہے, کبھی ادھر کو جاتی ہے کبھی ادھر کو جاتی ہے, یعنی ادھر جا کے پٹتی ہے ادھر جا کے پٹتی ہے, اس کو کوئی ایک راستہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ وہ فضا سے نیچے آتے آتے لڑکوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے اور لڑکے لوٹ کھسوٹ کر کے اس کو پھاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. اسی طرح میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس بندے کی ڈور اللہ سے کٹی ہوئی ہو وہ اسی طرح کٹی پتنگ کی طرح پھرتا رہتا ہے, ادھر جاتا ہے وہاں مصیبت, ادھر جاتا ہے یہ پریشانی, ادھر جاتا ہے یہ پریشانی, روزی میں تنگی, بیماریاں, ناچاقیاں, جھگڑے اور بے برکتیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں, اور آخر کار اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے کہ لڑکے اس کو لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. یہ دنیا کی مختصر سی زندگی یہ امتحان کے لیے ہے میرے دوستوں. جن لوگوں نے اس دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ بنا لیا اور جلدی جلدی اس دنیا میں رہ کر آخرت کی کرنسی جمع کر لی, دنیا کی کرنسی تو سونے کا سکہ, چاندی کا سکہ, روپے کا نوٹ, یہ دنیا کی کرنسی ہے. جس کے پاس جتنی کرنسی ہوتی ہے اسی قدر دنیا جمع کر سکتا ہے, اسباب راحت جمع کر سکتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے راحت اور چیز ہے, سکون اور چیز ہے, اور سکون اور راحت کے اسباب اور چیز ہیں. ایک آدمی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے لیکن دل اس کا پریشان ہے, معذب ہے, عذاب میں مبتلا ہے, تو فرمایا کہ یہ ایئر کنڈیشن اسباب راحت تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے انسان کو راحت ہو, کیونکہ راحت اور سکون کا تعلق دل سے ہے, کھال سے نہیں ہے, بال سے نہیں ہے, جسم سے نہیں ہے, دل سے ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے جڑا رہتا ہے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکتی, بادشاہوں کو اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ راحت اور سکون کا تعلق دل سے ہے اور دل ان اسباب راحت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی یاد سے, اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا ترجمہ جو یہ کرے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہ ہوگا, یہاں پر ہی لگانا صحیح ہے کہ اللہ ہی کی یاد سے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ, کوئی دولت, کوئی مال, کوئی بنگلہ, کوئی گاڑی, کوئی فیکٹری, کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے, اور آئل فیکٹری بھی ایسی چیز نہیں ہے, تیل بھی برآمد ہو جائے تو بھی ایسی چیز نہیں. تیل برآمد کرنے والے ممالک میں جا کر دیکھو یا ان کی تاریخ دیکھو, بھری پڑی ہم کی تاریخ خودکشیوں سے, کیوں خودکشی کر رہے ہیں اتنے مال و دولت کے باوجود, باوجود مال و دولت کے, وجہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں چکیاں ہوتی تھیں آٹا پیسنے کی, تو اس میں اوپر سے گندم کے دانے ڈالتے تھے اور چکی چلاتے تھے, آٹا پیس کے نیچے سے نکلتا ہے. چکی آج بھی اسی طرح کی ہے لیکن تھوڑی سے فرق ہے کہ بجلی کی چکیاں ہو گئی, پہلے ہاتھ کی چکیاں تھیں, تو اوپر سے گندم ڈالی جاتی تھی, نیچے سے آٹا پیس کے نکلتا تھا, لیکن کچھ دانے جو ہینڈل ہوتا ہے چکی کا پارٹ ہوتا ہے اوپر والا, اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, نیچے پستے نہیں ہیں. تو میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دانے اوپر ہی رہتے ہیں, مرکز میں رہتے ہیں, اسی لیے فرمایا کہ ہمارے جان اور ہماری جہان کا مرکز اللہ تعالیٰ ہے, جو شخص مرکز سے جڑا رہتا ہے وہ زمانے کی چکی سے پسنے سے بچ جاتا ہے اور سکون سے رہتا ہے. حالات تو آتے ہیں لیکن قلب سکون سے رہتا ہے, راضی و رضا رہتا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی فکر کرو. یہی دولت ہے جو قبر میں کام آئے گی, یہی دولت ہے جو برزخ میں کام آئے گی, یہی دولت ہے جو محشر میں کام آئے گی, اور یہی دولت ہے جو جنت میں کام آئے گی. اور باقی ساری دنیا یہیں چھوڑ کر جانا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے, اب مرنا تو سبھی کو ہے, اس سے تو کافر کو بھی انکار نہیں ہے, تو مرنا تو سبھی کو ہے, عقل مند آدمی اپنے انجام پہ نظر رکھتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, تو دو تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہیں. تو جو دو واپس آ جاتی ہیں وہ مال اور اس کے اہل عیال ہیں, قبر تک پہنچا کر واپس آ جاتے ہیں. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. مردہ اکیلا ہی اپنا راستہ طے کرے گا. اور فرمایا کہ جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اعمال ہیں. اعمال جیسے ہوں گے, اعمال صالحہ ہوں گے تو اس کو قبر میں بھی سکون ہوگا, قبر میں آرام ہوگا, جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, قبر اس کی وسیع کر دی جائے گی, جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور معطر ہوائیں اس کو اللہ تعالیٰ وہیں سے عطا فرمائیں گے اس قبر کے اندر, عالم برزخ کے اندر. اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوں گی, ان کی زیارتیں بھی ہوں گی, نیکوں سے واسطہ پڑے گا. اور خدا نہ خواستہ برے اعمال میں پھنسے رہے تو اور اسی حالت میں بغیر توبہ کیے قبر میں چلے گئے تو سب اندیشہ ہے کہ پھر برا سلوک کرے گی قبر. قبر کے برے سلوک کی تو حالت بیان کرنا کی ہمت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, کیسا برا سلوک کرے گی قبر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے, بلکہ ہر اہل کفر کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان دے دے اور اللہ تعالیٰ اسے بھی دوزخ سے بچا لے, یہی دعا کرتے ہیں. تو یہ دنیا دارالعمل ہے, یہ دارالجزا نہیں. بعض لوگ ذرا سی تسبیحات نماز کا اہتمام کر کے سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم بڑے پہنچے ہوئے ہو گئے, اب جو ہے وہ مال و دولت کے ڈھیر لگنے چاہیے, اب جو ہے سب تکالیف دور ہو جانی چاہیے, اب ہر طرح کی راحت اور ہر طرح کی دعا ہماری قبول ہونی چاہیے, جو دعا مانگے فوراً وہ چیز حاضر ہو جانی چاہیے. تو یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معزز ہستی کو دنیا میں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے معزز ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سب سے بزرگ تر ہستی اور سب اللہ کی محبوب ترین ہستی. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ بھری پڑی ہے. حیات مبارک کا ہم سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. فقر و فاقے بھی آئے, مشقتیں بھی آئیں, جہاد بھی ہوا, قتال بھی ہوا, اور کس کس قدر کفار نے طعنے دیے, ملامت کی, استہزاء کیا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی سب سے برگزیدہ ہستی, سوچے تو صحیح کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس حاضر ہوتے ہیں حرم شریف میں, اور جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں ان خبیث کافروں نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھتے ہیں. ایسی لطیف ذات, ایسی پاک اور صاف, طاہر و مطہر ذات آپ کے اوپر یہ اونٹ کی اوجڑی گندی بدبودار لا کر ڈال دی, کیا حل ہوا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئی اور انہوں نے سب کو ڈانٹا, اور آپ نے یعنی وہ اس قدر بوجھ تھا کہ آپ اس بوجھ سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا آپ کی پیٹھ مبارک سے, اور تب کہیں جا کے اب سوچو کہ کتنی گندی ناپاک اور بدبودار چیز, کیا سلوک کیا اللہ کی سب سے برگزیدہ ہستی کے ساتھ. یہ آسمان بھی رو رہا تھا کہ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف اٹھا رہے, اور اس حالت کو دیکھ کے کافر ہنس رہے تھے, چھٹے مار رہے تھے. آج ہم ذرا سی کوئی بات کہہ دیتا ہے ہم کتنا متاثر ہو جاتے ہیں, اپنے دین کو چھوڑنے پہ ہم تیار ہو جاتے ہیں, داڑھی کٹانے پہ تیار ہو جاتے ہیں, ٹکنا ڈانٹنے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اور بے پردگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پردہ کیا ہے؟ پردہ میں عرض کرتا رہتا ہوں, پردہ تو بھائی شرم و حیا کا نام ہے. پردہ چادر کا برقعے کا نام نہیں ہے. اگر شرم و حیا ہی نہیں ہے تو پھر پردہ کی کوئی معنی نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی برقعے والی عورت بھی کسی برائی میں مبتلا ہوتی ہے تو ضرور کسی نہ کسی وقت اس نے بے پردگی کی ہوگی, یہ اسی کا وبال ہوتا ہے. اگر آدمی شرم و حیا سے رہے اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے, عصمت بھی محفوظ رہتی ہے, عافیت سے رہتی ہے, امن سے گھر کے اندر رہتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حکم نازل فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر سکون سے رہو, بے ضرورت باہر نہ نکلو. خواہ بخواہ سیر تفریح اور شاپنگ اور مالوں کے اندر جانا اور تفریحات کرنا ابھی تو مزہ آ رہا ہے, بے شک ان کاموں میں مزہ ہے کیونکہ شیطان نے اس میں بڑی چمک دمک رکھی ہے, لیکن انجام میرے دوست اس کا اچھا نہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جو انجام پہ نظر رکھے, انجام بین ہو. تو اگر برا انجام ہو, نقصان کا راستہ ہو, اس کو اختیار نہیں کرتا انسان, عقل مند انسان. اور بیوقوف آدمی جو ہے وہ اس کا انجام نہیں سوچتا. تو میرے دوست, زندگی ایک امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ہنسی کے لہو لائف کے لیے اللہ نے نہیں دی. ہاں, جائز نعمتیں بے شمار ہیں, ان سے لطف اٹھاؤ, کھاؤ پیو, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا پہنو جو اللہ نے میسر کیا ہے, اور ہنسو بولو بھی, ہنسنا کوئی منع نہیں ہے, ہنسو بولو. لیکن میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے, آسمانوں پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو, آسمانوں پر جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو. اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی مبتلا ہونا عقل مندی نہیں ہے, بے وقوفوں کا کام ہے. بے پردہ عورتیں کیسی جاہل معلوم ہوتی ہیں کہ یہ اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کی گویا نمائش کرتی پھرتی ہیں, اپنی عزت کو نیلام کرتی پھرتی ہیں. غیروں کی نقل میں آج مسلمان بھی, مسلمان عورتوں کے حلیے کیا سے کیا ہوتے جا رہے ہیں, اور برقعے والی عورتیں بھی ان کو لالچ کی نظر سے دیکھتی ہیں کہ کاش ہم اسی طرح کرتے, کتنا اچھا لگ رہا ہے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں منع فرمایا. افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے نہیں, ان سے گھبراتے ہیں, کتراتے ہیں, بھاگتے ہیں دور کہ بھئی یہ ہمارے گالوں پہ قبضہ کر کے داڑھی رکھوا دے گا, ہمارے شلوار کاٹ کے ٹخنا کھول دے گا, کیا کر دے گا ہمارے ساتھ. ہمارے حضرت رحم اللہ تعالیٰ نے, حضرت مولانا شاہ راؤ حق صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ ایک مثال بیان فرمائی تھی کہ بھائی ایک آدمی دفتر سے رشوت لے کے, 1,00,000 روپے کی رشوت لے کے نکلا, اور اس نے اپنی پلاننگ شروع کر دی کہ پیسوں سے بیوی کے لیے ساڑی خریدوں گا, اپنے لیے سوٹ خریدوں گا, بچوں کے لیے مٹھائی لوں گا, کپڑے لوں گا, یہ لوں گا, بہت کام ہو جائیں گے اس سے. اچانک ایک دوست اس کا آ جاتا ہے, اور وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, وہ بھی آ گیا, اور اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو, کیا بات ہے بھائی کہ یہ نوٹ جو تم نے لیے ہیں, کسی نے تم کو پھنسانے کے لیے دیے, اس ہر نوٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے, اور پولیس موبائل تمہارے پیچھے ہے, ابھی تمہیں گرفتار کر لیں گے آ کے. اب بیچارہ پریشان ہو گیا, گھبرا گیا, لرزنے لگ گیا, ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ ایک گٹر کا ڈھکنا چور لے گیا ہے, تو جلدی سے وہ نوٹوں کی گڈی, 1,00,000 روپے کی گڈی اس نے گٹر کے اندر ڈال دی, اور بالکل اطمینان سے پرسکون ہو گیا, اور ڈھکن چور کو بھی دعا دی کہ اللہ اس کو بڑا جزائے خیر دے کہ اس نے ظالم میں ڈھکن چورا لیا, اگر ڈھکن میں کھاؤ تو میں نوٹ کہاں پھینکتا. تو غرض یہ کہ اتنی دیر میں پولیس آ گئی اور کہا کہ آپ نے رشوت لی ہے, تلاشی دے. اس نے اکڑ کے کہا کہ لے لو تلاشی. انہوں نے تلاشی لی, کچھ برآمد نہ ہوا, تو معذرت کر کے چلے گئے کہ معافی چاہتے ہیں, ہمیں کوئی غلط اطلاع ملی. میرے شیخ رحم اللہ یہ واقعہ بیان فرما کے کہتے تھے کہ دیکھو اس شخص کو وہ نوٹ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے یا خود ہی چھوڑ گیا, اس سے چھوڑنا پڑے یعنی اس کو چھوڑنے میں تکلیف ہوئی, نہیں اس سے نوٹ خود ہی چھوڑ گئے اور وہ چھوڑ کر خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بڑی مصیبت سے مبتلا ہونے سے میں بچ گیا. تو اسی طرح اللہ والوں کی صحبت سے دین آتا ہے, دین کا مزہ آتا ہے, آنکھیں کھلتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور اس راستے سے بچنا چاہیے. چلتا نہیں ہوں میں کبھی پہلے جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے نشان کے ساتھ. ہم اپنی منزل کو تو پہچانیں کہ دنیا کی زندگی گزار کر ہمیں کس سے واسطہ پڑے گا, اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ پڑے گا, اور اللہ اور رسول کیا اس انسان کی قدر ہے، اس بندے کی قدر ہے جو اللہ اور رسول کے راستے پر چل کر آیا ہوگا، جو یہود و نصارہ کی نقل اور وضع قطع میں چڈیاں پہنا ہوا ہے، برقعہ اترا ہوا ہے، ٹی شرٹیں پینٹیں پہنی ہوئی ہیں اور اپنے حلیے بھی بگاڑے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ کہاں جائیں گے اس وقت؟ کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ وہاں تو اللہ ہی اللہ ہوگا. والامر یومئذ للہ، اس دن تو صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم ہوگا، اللہ ہی کی بات ہوگی ہر جگہ. اللہ رسول کا راستہ اختیار نہ کریں گے تو ہمارا انجام پھر کیا ہوگا؟ واسطہ اللہ سے پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہماری نجات ہوگی. تو عقل سے سوچے کہ ہمارا فائدہ کس بات میں ہے. لوگوں کے کہنے میں نہ جائے، زمانے کی روش پر نہ جائے. زمانہ کہاں جا رہا ہے، بال میں جھونکو اس کو، کہو کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں. زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں، زمانہ ہم بناتے ہیں. اگر ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے زمانہ گناہوں کا ہو جائے گا، اور اگر ہم نیکیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، نیکیاں کریں گے تو زمانہ نیک ہو جائے گا. زمانہ تو ہم بناتے ہیں. اور میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ شیر جو ہے وہ ہمیشہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، خلاف. تو مومن اللہ کا شعر ہے، تو اسی طرح زمانے کی روش میں مومن نہیں بہتا بلکہ وہ زمانے کے خلاف. اگر زمانہ خلاف ہے تو وہ زمانے کے خلاف چلتا ہے. ہر جگہ وہ اللہ کا راستہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھتا ہے اور اسی راستے کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. اللہ فرماتے ہیں کہ ان غیروں کی طرف تم، ان غیروں سے نہ تو میل جول رکھنا اور نہ ان کی طرف میلان کرنا، ان کے طور طریقوں کی طرف مت جانا. جس طرح میرے دوستو ایک شفیق باپ یا ایک شفیق ماں اپنی اولاد کو نصیحت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 100 درجہ زیادہ اپنے بندوں پر رحمت اور محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انتہائی محبت اور انتہائی شفقت اور انتہائی رحمت سے بندوں کو اپنے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان غیروں کی طرف جو یہ کافر ہیں، ان کی چمک دمک کی طرف، ان کی وضع قطع، ان کے حلیے کی طرف میلان بھی نہیں کرنا، اس کو پسند بھی نہیں کرنا. اگر تم ایسا کرو گے فتمسکم النار، تم کو آگ لپٹ جائے گی. یہ جہنم میں جائیں گے، تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے، خدا نخواستہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اور صرف یہی نہیں میرے دوستوں، بلکہ اور یہ بھی فرمایا کہ آگ لپٹ جائے گی. ثم وما لکم من دون اللہ اولیاء، پھر تم اپنا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے، اس لیے کہ اصل مددگار تو اللہ ہے. ہم سب مٹی کے ہیں، جن کافروں کی نقل کر رہے ہیں وہ بھی فنا ہونے والے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. تو فرمایا کہ تم پھر کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. تم ملاتن سرون، پھر تم کسی کو یا تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے، نہ تمہیں تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور تم نہ ہی تم مدد کیے جاؤ گے. یہی جو میں نے ابھی کٹی پتنگ کی مثال دی کہ جو تعلق مالا جس کو نصیب نہیں ہوتا، اس کی مثال دنیا میں بھی کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری یاد سے فراز کرتا ہے، بھاگتا ہے ہمارے راستے سے، بھاگتا ہے، نافرمانی اور سرکشی دنیا کے زمانے کی روش دیکھ کر اسی کی چال چلنے لگتا ہے، آخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کی معیشت بھی تلخ کر دی جاتی ہے. دنیاوی زندگی میں وہی حال ہوتا ہے جو کٹی پتنگ کا حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اہل اللہ کی صحبتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تفاسیر پڑھنے سے، کتابیں پڑھنے سے دوستو علم حاصل ہو جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ نقوش، علم کے نقوش حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عالم منزل تو ہوتا ہے لیکن بالغ منزل نہیں ہوتا. عالم منزل ہو جاتا ہے کہ اس طرح ایئرپورٹ جانا ہے، ٹکٹ لینا ہے سعودیہ کا، اور عمرہ کرنے جانا ہے، اور جہاز جدہ جائے گا اور وہاں کعبہ شریف ہوگا اور وہاں طواف کریں گے اور وہاں سعی کریں گے اور وہاں قربانی کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے وہاں سے مدینہ شریف جا کر. تو یہ سب عالم منزل ہے، اور وہاں یہ یہ مسئلہ ہے، اس طرح سے سب عالم منزل ہے. بالغ منزل وہ ہے جو وہاں پہنچ گیا اور اس نے وہاں اعمال صالحہ کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا. تو عالم منزل تو بن جاتا ہے تفسیر پڑھنے سے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے سے اور احادیث پڑھنے سے، لیکن عمل کی توفیق تو جب ہی نصیب ہوتی ہے جب کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق ہو جائے میرے دوست. ہر چیز اس کے واسطے سے ملا کرتی ہے. آم ملتا ہے آم والے سے, دودھ ملتا ہے دودھ والے سے, اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, تو اللہ ملتا ہے اللہ والے سے, اللہ والے سے اللہ ملتا ہے. یہی مطلب ہے آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دیکھو دو جز ہیں اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے, اللہ کو پانے کے. ایک تو ایمان شرط ہے کہ اس کے بغیر تقوی کوئی معنی نہیں رکھتا. سب سے بڑا جز جو ہے وہ ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا الحمدللہ, ایمان سے ہمیں سرفراز فرمایا. اتنا بڑا کام تو پہلے ہی ہو گیا, اب اللہ کی دوستی کو پانا ہے تو اس کے دوسرا جز کر لو کہ تقوی اختیار کر لو. اور تقوی کیا ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ. تقوی یہ نہیں کہ بھائی تہجد فرض کر دی گئی, عوامین بھی پڑھنی ہوگی, چاشت بھی پڑھنی ہوگی, اور اشراق بھی پڑھنی ہوگی, اور اتنی تلاوت اور اتنی کثرت ذکر کرنی ہوگی. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ میں اس زمانے میں زیادہ ذکر نہیں بتاتا, بس ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیا کرو, ایک تسبیح اللہ اللہ اس مزاج کر لیا کرو جو طریقہ بتلایا گیا ہے. اور فرمایا کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر محبت سے کیا کرو, اس سے بھی زیادہ محبت سے جس طرح اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اپنے باپ کو یاد کرتا ہے, اس سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. پھر دیکھو تماشا, پھر دیکھو دل کا حال کیا ہوتا ہے جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. ہاں تو محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا, اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی, پہلے محبت کے ساتھ رہنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان سے محبت کرنا, ان سے لگاؤ پیدا کرنا, اور ان کی ذات سے محبت کرنا, ان کی ذات سے محبت کرنا, پھر دیکھو کہ انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہوگی. اور دوسرا عمل مراقبہ احسانات بھی ہے کہ بھئی اب ہر وقت تو شیخ کے پاس نہیں رہ سکتے, جب شیخ کے پاس سے ہو کر گھر جائیں, صحبت سے فارغ ہو کر گھر جائیں, تو گھر جا کر اللہ اللہ کریں اور ذکر و اذکار جو شیخ نے بتایا ہے اس کی پابندی کریں, اور مراقبہ احسانات اللہ تعالیٰ کا کیا کریں. اس سے محبت پیدا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے. انسان تو ناشکرہ ہی ناشکرہ ہے, وہ ہمیشہ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے جو نعمتیں اس کو ملی نہیں ہیں. دوسروں کو دیکھ کے جلتا ہے, حسرت کرتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میری یہ دونوں آنکھیں کتنی قیمتی ہیں. اگر اللہ یہ آنکھوں کی بینائی لے لے میرا کیا حال ہوگا, اللہ تعالیٰ دونوں کانوں کی سماعت لے لے میرا کیا حال ہوگا, لوگ میرا کتنا مذاق اڑائیں گے, استہزاء کریں گے, مجھے گونگا بہرا کہیں گے, اور زبان اگر گویائی چھین لے میرا کیا حال ہوگا, مجھ پر فالج گرا دے میرا کیا حال ہوگا. گردے بھی صحیح کام کر رہے ہیں جناب کے, دل بھی صحیح کام کر رہا ہے جناب کا, آنکھیں بینائی بھی ہے, سماعت بھی ہے, اور ہاتھ پاؤں بھی بالکل اچھی حالت میں ہے, چل رہے پھر رہے کھا رہے پی رہے. اگر یہ لقمہ جو حلق سے نیچے اتارتے ہیں ایک لقمہ پھنس جائے میرے دوستو, کوئی مائی کا لال نہیں ہے تو اس کو نیچے اتار سکے یا باہر نکال سکے. اور یہ اگر ہضم نہ ہو سکے کھانا, کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس کو ہضم کرا دے. اللہ ہی کے حکم سے یہ فیکٹری پوری انسان کی چل رہی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو جب چاہے بینائی بھی چھین سکتے ہیں, سماعت بھی چھین سکتے ہیں, اندھا گونگا بہرا لنگڑا لولا کیا نہیں وہ کر سکتے ہیں, مگر اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. ابھی گردے فیل ہو جائیں تو معلوم نہیں کس زمانے میں تو 8 لاکھ کا تھا گردہ, اب نہیں معلوم کتنا کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. اور ابھی آنکھیں بینائی جاتی رہے پھر دیکھیے آپ کہ کیا حال ہوگا, کہ ٹٹول ٹٹول کے پریشان ہوتے رہیں گے, کچھ پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور عافیت کے ساتھ رکھے. تو میرے دوستو, میرے شیخ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کی صحبت میں پابندی سے جانے سے گناہ چھوڑنے نہیں پڑتے, خود ہی چھوٹ جاتے ہیں, خود ہی چھوٹ جاتے ہیں, خود ہی گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اور خود ہی جو ہے گناہ کے نقصانات کا ادراک ہونے لگتا ہے, اندھیریوں کا ادراک ہونے لگتا ہے, کیونکہ نیکی سے نور پیدا ہوتا ہے, روشنی پیدا ہوتی ہے. روشنی میں رہنے کا عادی ہو جائے گا تو اندھیرے سے گھبرائے گا, نیکیوں میں رہنے کا عادی ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا, نیکیوں میں رہنے کا عادی ہوگا تو گناہوں کے اندھیرے سے گھبرائے گا, گناہ سے نفرت کرے گا. تو میرے دوستو, اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام تعلق مع اللہ کو مضبوط کرتا ہے. جس قدر اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام ہوگا, نہ کتابوں سے نہ آوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کے پاس جا کر میرے دوستو اور اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر, اور اگر اہل اللہ نہ ملیں تو بھائی ان کے غلاموں کی صحبت میں جاؤ. جس طرح وضو کرنے سے, وضو نماز کے لیے شرط ہے, لیکن اگر پانی ایک میل دور تک نہیں ہے اور جو شرائط ہیں وضو کی وہ نہیں پائی جاتی, تو ایسے وقت میں تیمم کی اجازت ہے کہ بھائی مٹی سے تیمم کر لیں, دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں اور منہ کے اوپر, چہرے پورے چہرے کے اوپر جہاں جہاں وضو کا پانی ٹپکنا چاہیے اس کو اچھی طرح سے اس کو مل لیں. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی کو ملنا ہے. مٹی کو ملنا نہیں ہے, مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھ سے مٹی اچھی طرح جھاڑ لیں. اسی طرح سے ماربل کا پیس ہوتا ہے جو بغیر پالش کا ہے, اس پہ ہاتھ اب مارے ہیں, جس طرح طریقہ ہے تیمم کرنے کا, اس سے جو ہے وہ کوئی بھی مٹی کی جنس ہو اس کے اوپر ہاتھ کو اچھی طرح رگڑ کے اور منہ پر مل لیں, اور اسی طرح دونوں بازو کوہنی تک مل لیں. لیجیے ہو گیا تیمم. اب اس سے جو نماز پڑھیں گے بالکل کامل ہوگی. نماز میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہوگا. وضو نہیں کیا, وہ پانی نہیں تھا, آپ نے تیمم کر لیا, آپ کی نماز کامل ہو گئی. کیونکہ وضو تو بنیادی طور پر مقصود نہیں ہے, مقصود نماز ہے, وضو اس کی شرط ہے. تو آپ نے تیمم کر لیا, اس کی شرط کو پورا کر دیا اور نماز آپ کی کامل ہے, نماز میں کوئی نقص نہیں. اسی لیے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت اگر نصیب نہ ہو, اللہ والے نہ ہو, تو اللہ والے کے غلاموں اور خادموں کے پاس رہو. جن کو اجازت ہے ان کی طرف سے, ان کے پاس رہو. اللہ تعالیٰ تمہاری جو صحبت کا یہ وہ ہے عمل, اس کو کامل کر دے گا اللہ تعالیٰ. فرمایا کرتے تھے میرے شیخ کہ دروازہ مت دیکھو کہ یہ چھوٹا دروازہ ہے, یہ بڑا دروازہ ہے. انصاف کے پاس ایک لاکھ کا مجمع ہے, بھائی یہاں یہیں جانا چاہیے. یہ اکثریت اور جمہوریت کا راستہ نہیں ہے. جہاں دل ملتا ہو, متبع سنت شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو اور دل ملتا ہو, وہاں جایا کرے. تو دینے والی ذات پہ نظر رکھے کہ دینے والا تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود اور ہر جگہ وہی دیتا ہے, بڑا دروازہ ہو یا چھوٹا دروازہ ہو. تو اس لیے دروازہ مت دیکھو کہ یہاں لوگ کم آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں, بلکہ اپنا دل ملتا ہو اور متبع سنت شریعت ہو. اور یعنی یہ نہیں کہ خود دوسروں کو تو نماز کا کہتا ہے, خود بے نمازی ہے, خود جماعت چھوڑتا ہے. دوسروں کو داڑھی رکھنے کو کہتا ہے, خود کی داڑھی کٹی ہوئی ہے, ایک مٹھی سے کم ہے. دوسروں کو ٹخنا کھولنے کو کہتا ہے, اپنا ٹخنا ڈھاکا ہوا ہے. یہ تو نہیں ہے بھائی. خود بھی باعمل ہو, جس کا ظاہر بھی شریعت کا تابع ہو, سنت کا تابع ہو, اور باطن بھی شریعت اور سنت کا تابع ہو. ایسے شخص کی صحبت اٹھائے, انشاءاللہ تعالی اللہ مل جائے گا, بشرط یہ کہ اس کی تجاویز پر, اس کے مشوروں پر جی جان سے عمل کریں. ابھی جو شعر پڑھا اس میں یہی ہے, جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مل مجھ کو. دل کا ایک جہاں ہے, دل میں ہزاروں لاکھوں خواہشات ہیں. خصوصاً جوانوں کے اندر بڑی خواہشات ہوتی ہیں, بڑی امنگیں ہوتی ہیں, بڑے جذبے ہوتے ہیں. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اور صرف حرام خواہشات کو منع فرمایا ہے. جائز خواہشات, ماں باپ کو دیکھو, اپنے بھائی بہنوں کو دیکھو, ان سے ہنسو بولو, کھاؤ پیو جو جی چاہے حلال کھاؤ, اور روزگار بھی کماؤ, کون منع کرتا ہے؟ پھر پڑھائی بھی کرو, کون منع کرتا ہے؟ لیکن حرام کام سے بچنے کو کا حکم ہے کہ حرام کام نہ کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. تو میرے دوستو عزیزو, جوان آدمی کی خواہشات اور امنگیں اور جذبات بہت زیادہ جوش مارتے ہیں, لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے. جس دن محشر کے میدان میں لوگوں کی کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی, کیا وہ دن آنے والا نہیں ہے میرے دوستو؟ جس کو گناہوں کے تقاضے ہوں اور گناہ میں مبتلا بار بار ہو جاتا ہو, اس کو چاہیے کہ اگر وہ جوان ہے اور اس کے معمر نہیں ہے, سفید ریش نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ قبر کے مراقبہ کرے کہ قبر میں آخر جانا ہے یا نہیں. اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ کرامن کاتبین ہیں. ابھی نماز میں بھی امام صاحب یہی تو آیا تلاوت کر رہے تھے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کچھ تم کر رہے ہو سب ان کو معلوم ہے اور وہ سب لکھ رہے ہیں. تو اپنے آپ کو سمجھائے کہ دیکھو مجھے تو نظر نہیں آ رہے لیکن کرامن کاتبین ہیں, اللہ نے فرمایا وہ ہر وقت میرے ہر قول اور ہر فعل کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں, اور قیامت کے دن یہ پیش کریں گے, اور قبر میں جاؤں گا تو میرے اعمال کے حساب سے میرے ساتھ معاملہ ہوگا, اگر گناہوں میں ملوث خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر چلا گیا تو قبر میرے ساتھ تو پھر برا حشر کرے گی, اور قبر میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں اس کو شیخ سے پوچھے مراقبہ کرے اس کا, اور محشر میں جب کھوپڑیاں پگھل رہی ہوں گی سورج کتنے قریب ہوگا, کیا یہ سب قصے کہانی ہے, کیا یہ سب افسانے ہیں, یہ قرآن, یہی میں رو رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ آخر یہ ہمارا ضابطہ حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس طرح زندگی گزارو تو تمہاری دنیا میں بھی برکت ہوگی, آسانیاں ہوں گی, تمہارے کاموں میں آسانیاں ہوں گی, تمہیں مشکلات سے ہم نکالیں گے, تمہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن نہیں صاحب, یہ جو دیکھو نا کتنی ترقی ہو رہی ہے امریکہ میں, برطانیہ میں اور یورپی ممالک میں, ہم کہاں پھنسے ہیں, اتنی غیر زیر کیا کہتے ہیں اس کو ترقی پذیر ملک کے اندر, اور ہم لوگ کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں ہیں, وہ لوگ تو چاند سے بھی آگے پہنچ گئے, سنا ہے کہ ابھی جو راکٹ انہوں نے بھیجا ہے وہ پہلی دفعہ اس نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ زمین سے اتنے فاصلے پر وہ چلے گئے, اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کو کوئی مخلوق بھی نظر آئی ہے, تو مخلوق نظر آئی ہے تو کیا اس میں تعجب کی کیا بات ہے, پوری کائنات اللہ کی ہے, اللہ جہاں چاہے مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں, مگر میں نے تو یہی خیال کیا کہ بھائی ان کو بےچارے آٹھ دن سے بند تھے راکٹ کے اندر, تو اب نفسیاتی مریض ہو گئے ہوں گے, اور ان کو نفسیاتی مریض کو تو بہت کچھ مخلوقات یہاں دنیا میں بھی نظر آتی ہے, اور اتنی تحقیق سے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھی ہے, اور اس کو اگر کہو کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو میں یہاں ہوں مجھے تو نظر نہیں آئی, وہ کہتے تو میں نہیں نظر آ رہی مجھے نظر آ رہی ہے, تم پاگل ہو میں ٹھیک ہوں, تمہارا دماغ آؤٹ ہے میں ٹھیک ہوں, اور اگر اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, پھر وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے مرض کو سمجھ گیا ہے, میری بات سمجھتا ہے, تو نفسیاتی مریض کو تو یہاں بھی مخلوق نظر آتی ہے, تو وہاں مخلوق نظر آ گئی تو اس سے آخرت پہ کیا فرق آیا, ہماری آخرت کا کیا نفع نقصان ہے اس کے اندر, اگر آپ چلے بھی گئے اور کوئی کارنامہ انجام دے بھی دیا لیکن آخر کار پہنچو گے تو قبر میں, قبر سے پھر برزخ میں, برزخ سے پھر محشر میں, حساب کتاب تو پھر بھی دینا ہے, کہیں بھی چلے جاؤ ساری کائنات اللہ کی ہے, کہیں سے باہر نہیں نکل سکتے, ہے نا, تو میرے دوستو عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے, لوگوں کی دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا بلکہ اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا ہے, اور اللہ اور رسول کا راستہ دکھاتے ہیں اولیاء اللہ ہے, اور وہ ٹوکتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ غلط ہے اس راستے پر مت جاؤ ورنہ تم گر پڑو گے, مگر نہیں ہمیں تو وہ کرنا ہے, دیکھو کہاں ترقی ہے, کتنے پہنچ رہے ہیں, مال دولت کے ڈھیر لگے ہوئے وہاں چمک دمک ہے, حالانکہ اگر آپ وہاں کی حالات کو اس میں معلومات کریں تو ہر امریکی ہزاروں ڈالر کا مقروض ہے, اگر آپ ٹوٹل نکالیں اس کا, اور امریکہ پر کتنے ٹریلین ڈالر قرضہ ہے, جب اتنی ترقی ہے تو قرضہ کیوں ہے بھائی تمہارے اوپر, پوری دنیا میں ایک یا دو ممالک ایسے ہیں جن پہ قرضہ نہیں ہے, باقی ہر ملک قرضے میں جکڑا ہوا ہے, ہر ملک اپنی خانہ جنگی میں پھنسا ہوا ہے, ہر ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور رسہ کشی ہو رہی ہے, اگر ترقی میں امن ہوتا سکون ہوتا تو یہ حالات کیوں ہوتے ہیں, یہ حالات کیوں ہوتے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنے بندوں کو خبردار کر دیا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ خبردار کا ہے, کانوں کی روئی, کانوں سے غفلت کی روئی نکال کر سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین, اب ذکر کے معنی بس لوگ یہی سمجھتے ہیں, بس ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو, ہر وقت تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, ہمارے شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے, اور میرے شیخ کے مرتبے بے حد بلند فرمائے, فرمایا کہ تقویٰ ہے اللہ کی دوستی کی بنیاد, ان اولیاءہ الا المتقون, یہ ذکر جو ہے ایک مثبت ہے ایک منفی ہے, کہ دو تار ہوتے ہیں بجلی کے, جب تک دونوں تار نہیں ملتے بلب روشن نہیں ہوتا, اسی طرح نیکی کے کام کرنے کے ساتھ گناہ سے بچنا بے حد ضروری ہے, اگر گناہ کا تار مائنس تار نہیں لگایا تو اللہ کے نور کا بلب دل میں روشن نہیں ہوگا, اور کبھی بھی زندگی بھر گناہوں کے ساتھ اللہ کو نہیں پا سکتے, تو یہی شعر تھا کہ جہاں دیکھ کر ملا ہے مجھ کو جانے جہاں دل میں, کہ اپنے دل اپنی خواہشات کا ایک جہان, خواہشات کا ایک جہان اللہ پر فدا کرنا پڑے گا اگر اللہ کو پانا ہے, لیکن بھائی اللہ کو پانا فرض ہے, مشکل تو یہ ہے کہ اللہ کو پانا فرض ہے, کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھئی چلو پا لیا ٹھیک ہے نہیں پایا, اللہ والے بن گئے ٹھیک ہے نہیں بنے تو کوئی بات نہیں. یہ بات بڑی نقصان دہ اور بڑی حماقت کی ہے. دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اسی لیے کہ یہاں آ کر نیک اعمال کرو, گناہوں سے بچو, شیطان سے بچو, نفس کی خواہشات سے بچو تو جنت. فإن الجنت هي المأوى ہے نا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنت هي المأوى. کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کل قیامت کے دن اور اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چلا, اس کا ٹھکانہ ہے جنت. اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی. ریئل اسٹیٹ, ریئل اسٹیٹ سمجھتے ہیں نا, پراپرٹی, صحیح پراپرٹی, ریئل اسٹیٹ جو سالڈ اسٹیٹ ہے وہ جنت ہے, وہ کبھی چھنے گی نہیں. یہاں کی زمین تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, پلاٹ بھی نکل آتے ہیں لوگ, کتنے لوگوں نے پلاٹ لیے معلوم ہو, پیسے لے کے رفو چکر ہو گیا, اس پلاٹ کا کوئی وجود ہی نہیں, خالی جا کے مارکنگ دکھا دی. اور ایسے بھولے بھالے ہمارے بعض بیوقوف بھائی سے کیا اعتبار کر کے لالچ میں, یہ اصل میں پیسے کی لالچ ہے, وہ لالچ دکھاتے ہیں کہ دیکھو آج یہ زمین 25 لاکھ کی دے رہے ہیں, ابھی دیکھو یہ ترقی ہو رہی ہے, برابر والی پلاٹ میں یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے, 50 کی بک جائے گی ابھی تمہاری, بس لالچ میں آگے بند ہو گئی, دے دیا اس کو. معلوم ہوا کہ تو اس کی فائل ہی جالی ہے, کاغذ ہی نہیں ہے اس کے, اور معلوم ہو لٹ گئے, یا وہ فائل بھی 25 دفعہ بک چکی ہے, 25 گاہکوں نے اس کو ایک ہی فائل رول ہو رہی ہے. ارے بھائی تیری ہے, پہلے میری ہے, پہلے میری ہے. 25 آدمیوں کو اس نے چکمہ دے کے پیسہ لوٹ لیا, اور ایک کاروبار وہ بھی چل رہا ہے, آپ ہمارے فلاں کاروبار ہے آپ پیسہ لگائیں اب اتنا پیسہ دیں گے. یہ تو ٹھیک ٹھاک لوگ اس میں لوٹ رہے ہیں, پیسے کی لالچ بس, کسی طرح سے پیسہ. اور پیسہ اگر مل بھی گیا میرے دوستوں تو سب قبر میں جا کے سب برابر ہو جائے گا, ہے نا. اس لیے میرے دوستوں دنیا کماؤ منع نہیں ہے, لیکن ایک تو حلال طریقے سے کماؤ, جائز طریقے سے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے آپ کو اتنا مت کھپاؤ کہ اہل اللہ کے پاس جانے کی فرصت نہ ہو, دین حاصل کرنے کی فرصت نہ ہو, آخرت بنانے کی فرصت نہ ہو. آخرت کی کرنسی نیک اعمال اور گناہوں سے اجتناب, اپنی خواہشات کو کچلا کر, اپنی خواہشات کو کچل کر خدا تعالیٰ کے قرب کا راستہ طے کرنا, اس سے آخرت بنتی ہے میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو راستے کو بہت آسان فرما دیا, فرمایا کہ مرد تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, ایک مٹھی سے کم کٹائے نہیں کیونکہ حرام ہے, اور مونچھوں کو برابر رکھیں, اور سر پر انگریزی بال نہ رکھیں, اور ٹخنا ہمیشہ جب چل رہے ہوں کھڑے ہوں دونوں حالت میں ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. یہ دو کام اسٹرکچر کے اور دو کام فنیشنگ کے ہیں کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. قرآن پاک میں اس عمل کو ذالک ازکی لہم فرمایا کہ سب سے پاک کرنے والی چیز, گویا کہ جس نے نگاہ کی حفاظت کر لی, اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرمائے. قسمیں کھا کھا کر فرماتے تھے میرے شیخ کہ ایک بھی نظر خراب نہ کرو تم اللہ کے ولی ہو جاؤ گے, اور چھوٹی موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت عطا ہو جائے گی اس ایک عمل سے. یعنی ایک نگاہ کی حفاظت سے انسان کے دل میں وہ تبدیلی آ جائے گی, وہ شرم و حیا پیدا ہو جائے گی کہ پھر اللہ کی نافرمانی کی قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اس ایک عمل سے. اور ظاہر ہے کہ نظر بچے گی تو دل بھی بچے گا, نظر خراب ہوگی تو دل لازمی خراب ہوگا, نظر سرحد اور دل دارالخلافہ ہے. تو دل میں دل کا گناہ, حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دل کا گناہ آنکھ کے گناہ سے کہیں زیادہ بدتر ہے, سنگین ہے. کہ ایک آدمی دیکھتا تو نہیں ہے کہ اگر بھائی میں دیکھوں گا لوگ کہیں گے صوفی صاحب دیکھ بھی رہے اچھا, لیکن وہ دل کے اندر تو کسی کو کچھ پتہ نہیں سوائے خدا تعالیٰ کے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اب یہاں بھی آتے ہیں بعض لوگ, دیکھا کہ وہ جا کے موبائل کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں, گناہ چھوڑنے کے ارادہ ہی نہیں ہے. اگر ارادہ نہیں تو بھائی بڑے سے بڑا پیر ہو, کوئی نبی بھی ہو, آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. گناہ چھوڑنے کا ارادہ تو ہم کریں, کچھ اللہ سے روئیں, مگر نہیں صاحب بس اسی میں زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو فرمائے کہ دل کو بھی پاک و صاف رکھنا, دل میں خیالات کا نہ لانا اور نہ ان کو جمانا اور نہ ان میں مشغول ہونا. خیالات آتے ہیں تو کسی جائز کام میں مشغول ہو جائے, تنہا نہ رہے, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مراقبہ کرے کہ بھئی اللہ کو جواب دینا ہے, سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن مجھ سے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا, اور یہ آنکھیں جو آج میں سمجھ رہا ہوں, میں ان سے بدنگاہی کر رہا ہوں, ہاتھ سے برا کام کر رہا ہوں, زبان سے گالی گلوچ کر رہا ہوں یا غیبت کر رہا ہوں, تو کل میری حکومت ان اعضاء پہ میری حکومت نہیں رہے گی. آج تو میری حکومت ہے, جہاں چاہا میں نے دیکھ لیا, جو بات چاہے میں نے سن لی, جو بات چاہے میں نے بول دی. یہاں تو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے, اور اختیار حقیقی تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اختیار کچھ اختیار یہاں بندے کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ چاہو تو اچھا کر لو, چاہو تو برا کر لو. تو یہاں پر تو حکومت ہے ہماری, لیکن وہاں ان پر ہماری حکومت نہیں رہے گی. یہ اللہ ہی کے ہیں یہاں بھی, اور وہاں بھی اللہ ہی کے ہوں گے, تو وہاں یہ پورا پورا حساب خود ہی بتا دیں گے, اس نے فلاں فلاں جگہ فلاں وقت میں بدنگاہی, فلاں وقت میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا اور فیس بک پہ چکر چلا رہا تھا, دوستیاں کر رہا تھا, ساری یہ زبان آنکھیں ناک ہاتھ کان سب وہاں گواہی دے دیں گے. پھر ہم کہاں جائیں گے بھائی, اگر ان کو جگڑ لائیں گے, کرامن کاتبین موجود ہیں, اگر ان کو جھٹلائیں گے وہ زمین کا ٹکڑا ہوگا جہاں انسان گناہ کرے گا وہ گواہی دے گا, اور سلطانی گواہی تو موجود ہے, اللہ کو ان گواہوں کی تو ضرورت بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کو ان گواہوں کی یہ عذابی گواہی دیں گے, زمین بھی گواہی دے گی, فرشتے بھی گواہی دیں گے, ان کے صحیفے بھی گواہی دیں گے, چار گواہ تیار ہو جاتے ہیں جو بھی عمل انسان کرتا ہے. پھر ہم کس کس کو جھٹلائیں گے, اور پھر ان جو یہ جو گواہ وہاں آئیں گے اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں, یہ تو ہمیں حجت جتلانے کے لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, دیکھو یہ کہہ رہے ہیں, ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے. تو پھر ہم کیا جواب دیں گے, اس کو سوچنا چاہیے, اور سوچنا جنت کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے, اور دنیا کے فائدوں کو دیکھنا چاہیے. طاعت کے فائدے کتنے ہیں, یہاں مسجد میں ایک منٹ کا مدرسہ کا بیان ہوتا ہے, اس میں سب طاعت کے فائدے بتلائے جاتے ہیں کہ بھائی اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں, روزی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں, مشکلات کو ٹالتے ہیں, مصیبتوں کو ٹالتے ہیں, اور اس کے امور میں آسانی کرتے ہیں, جمع فرما دیتے ہیں اس کو, جمعیت قلب عطا فرماتے ہیں, کتنے فائدے ہیں, سکون قلب عطا فرماتے ہیں. تو بھائی نیک کام نہیں کرنے چاہیے کیا؟ اور گناہوں میں اس کے برعکس ہے کہ ہر وقت پریشانی, ہر وقت مصیبت, ہر وقت روزی میں تنگی اور پریشانیاں ہیں اس کے اندر. تو عقل سے سوچے کہ بھائی جس کام میں دنیا کا نقصان, پریشانی, مصیبت, عذاب ہے, اس کو ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ مگر نہیں صاحب, کرنا وہی ہے. اس کو میں مثال ایک دیتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم لوگوں کو پٹنے کی عادت ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, مصیبت میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے, سکون ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ سکون کہتے کس کو ہیں. حکیم علومت فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو خدا تعالیٰ وہ سکون دیتے ہیں اور وہ دولت دیتے ہیں, چٹائی پہ بیٹھنے کے باوجود ان کے دل میں وہ دولت ہوتی ہے کہ اگر بادشاہوں کو ان کے دل کی کیفیت معلوم ہو جائے تو تلواریں لے کر دوڑ پڑے, مگر یہ چیز تلواروں سے نہیں ملتی, یہ چیز تو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہے, جس سے ہم کپراتے ہیں, جس سے ہم بھاگتے ہیں. کہاں تک بھاگو گے؟ میرے شہر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء اللہ سے محشر میں بھی جان نہیں چھوٹے گی, یہ سفارش کریں گے, ان کی سفارش سے ہمارا کام بنے گا. سفارش کبریٰ, شفاعت کبریٰ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور ایک ایک ولی ستر ہزار بندوں کو بخشوائے گا وہاں, اولیاء اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ پہلے میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ پھر جنت میں جانا. اولیاء اللہ کو اللہ روک دیں گے جنت میں جانے سے کہ پہلے اپنے پیچھے سے وہ اپنے احباب کو بھی ساتھ لے کے جاؤ. اب بتاؤ کہ کہاں تک بھاگو گے اللہ والوں سے کہ بھائی یہاں تو ہم پکڑے جائیں گے, داڑھی رکھنی پڑے گی, دسنا کھولنا پڑے گا. تو یہ سب تمہارے فائدے کی باتیں, تمہارے نقصان کی باتیں, گناہ ہیں. گناہ سے بچو, اللہ والوں کی صحبت میں رہو, گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے, گناہ چھوٹ جائیں گے, مزیداری کے ساتھ کام بن جائے گا, ہنستے کھیلتے کام بن جائے گا. اولیاء اللہ کی صحبت کے لیے فائدہ ہے, ہنستے کھیلتے کام بن جاتا ہے. چھ آٹھ مہینے, سال, دو سال کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کی صحبت میں آتا رہے مسلسل, تو سال چھ مہینے کے بعد دیکھے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. فرمایا کہ چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر ماں باپ روزانہ فیتا لگانے لگے کہ اب بچہ کتنا بڑا, صبح کتنا بڑا, شام کتنا بڑا, تو مایوس ہو جائیں گے کہ یہ تو بڑھ ہی نہیں رہا بھائی, ڈاکٹروں کے پاس بھاگیں گے. نہیں, سال دو سال کے بعد, چھ مہینے بعد اس کو فیتا لگاؤ, دیکھو ہاں بھائی ماشاء اللہ دو انچ بڑھ گیا, اب چلنے لگ گیا, اب کھڑا ہو کے دوڑنے بھی لگ گیا, تو اس طرح سے صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ آخرت کے راستے پر ہم دوڑنا شروع کر دیں گے, اللہ کا قرب عظیم عطا ہوگا, اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جو ذکر کرے وہ محبت سے کرے, محبت سے اللہ کا نام لے, اور محبت کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ اہل محبت میں رہا کرے زیادہ, دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرے. جہاں کلمہ پڑھنے کی تسبیح شروع کی تو اللہ کے احسانات کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں, آنکھوں کی بینائی سلامت, کانوں کی سماعت سلامت, گویائی سلامت, ہاتھ پیر سلامت, ایمان کی دولت سب سے بڑی وہ سلامت, بیوی بچے ماں باپ, ہر نعمت کو دیکھ کے اور سوچ کے اللہ کا شکریہ ادا کرے, تو اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی. تو محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا اس میں کیا مزہ ہے میرے دوستوں. بعض اللہ کے بندوں کو یہ حصی نعمت بھی نصیب ہوئی ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہیں, تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حاکم الامت سے کہ جب میں اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے, خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے, مگر کیسے, اس گندے اور ظلمت بھرے دل میں گناہوں کی خواہشات ہونا برا نہیں, اس پر عمل کے ارادے برے ہیں اور اس پر عمل برا ہے, اس پر پکڑ ہے. تو ایسا دل گندا دل ہے جو ارادے رکھتا ہے گناہوں پر, تقاضے کا آنا گناہ نہیں ہے, وہ خود سے آ جائے کوئی پکڑ نہیں ہے اس پہ, وہ دل اندھیرا نہیں ہے جس میں تقاضے ہوں, جس میں تقاضوں پر عمل کے ارادے ہوں اور عمل ہو وہ ہے اندھیرا دل, وہ ہے اللہ سے دور دل, وہ ہے کٹی پتنگ جس کو کوئی بھی لوٹ لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دل عطا فرمائے جو بالکل پاک و صاف ہو, مزکہ مجلہ مصفہ دل عطا فرمائے, ہم سب کو ہماری اولادوں کو جلد فرمائے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے, نیک راستہ دکھلائے بھی اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے, اہل اللہ سے خاص مضبوط تعلق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم, بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.